بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سلام على محمد. اعزان گرامی، آج ماہ محرم کا، ماہ اعضا کا چاند نمودار ہو گیا ہے. اعضا خانے آمادہ ہیں، ہمارا امام ہمارا مہمان. اور امام کی مہمان نوازی، امام کی خدمت ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے، باعث خیر بھی ہے، اور باعث نجات بھی ہے. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، کہ اگر انسان گمراہ ہو گیا ہے تو اس کو ہدایت کے چراغ کی ضرورت ہے، اور اگر غرق ہو رہا ہے تو اس کو کشتی نجات کی ضرورت ہے. لہذا عزائے حسینی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہمیں یہ شیطان سے بچاتی، کیونکہ شیطان انسان کے اوپر اس وقت قابو پاتا ہے کہ جب اس کی عقل کا میٹر زیرو پہ آ جاتا ہے. جب اس کی عقل زیرو پہ آ جاتی ہے تو شیطان اس پہ غالب ہو جاتا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کبھی کہ میں زیرو پہ آ گیا، کیونکہ کبھی نہیں مانتا ہوں. اور عقل زیرو پہ دو وجہ سے آتی ہے، ضرورت سے زیادہ خوشی ملنے پر اور ضرورت سے زیادہ غم ملنے پر. انسان کو جب ضرورت سے زیادہ خوشی ملتی ہے اور وہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی انسان کا دماغ خراب کر دیتی، اور ضرورت سے زیادہ غم مل جائے تو وہ بھی انسان کے لیے قابل نہ برداشت ناقابل برداشت. لہذا غم حسین، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وہ کمالات، وہ فضائل ہمیں اس برتری سے بچاتے ہیں جو ہمارا ذہن ہمارے ذہن میں لانا چاہتا ہے، ہمارا نفس ہمارے ذہن میں لانا چاہتا ہے. اور غم حسین کا صدمہ ہمیں دنیا کی ہر صدمے سے بچاتا ہے، کیونکہ جب آپ کمپیئر کریں گے تو اس تقابل میں، اس مقابلے میں انسان کو اپنا غم بہت ہلکا نظر آئے. لہذا ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر جمع ہوں، کیونکہ جب میں شروع میں پڑھنے گیا تھا تو میرے استاد نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کبھی تمہیں مومنین مجلس پڑھوائیں، اور 1,000 مومنین کا مجمع ہو اور 11 سے 12 بجے کی مجلس ہو تو کتنے گھنٹے کی مجلس ہوئی؟ تو ہم سمجھے 11 سے 12 تو ایک ہی گھنٹہ ہوتا ہے. ہم نے کہا صاحب ایک ہی گھنٹے کی مجلس ہے, اگر موقع مل جائے تو, اگر لائٹ بند کر دی جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے. کہنے لگے نہیں, حقیقت میں یہ 1,000 گھنٹے کی مجلس ہے, کیونکہ آپ نے ہر حسینی کا 1 گھنٹہ لیا ہے, اور اس 1 گھنٹے میں اگر آپ نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا یا امام حسین علیہ السلام کی معرفت یا اس معرفت کے ذریعے اس کو ملنے والی ہدایت کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی, تو پھر امام حسین علیہ السلام آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کو آپ قوم نے 1,000 گھنٹے دیے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہنا کچھ چاہتے ہیں, لوگ سمجھ کچھ جاتے ہیں, لہذا اس کا تصفیہ کر لینا چاہیے. حقیقت میں آپ کو میں بتا دوں کہ اکثر جب عزاداری کا سلسلہ ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹڈ یا اس واقعے کربلا سے متعلق کوئی بات جب بیان ہوتی ہے تو حقیقت میں تاریخ بیان ہوتی ہے, اور تاریخ کسی ایک سبجیکٹ کا نام نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا واضح ہو جائے تاکہ ہمیں مجلس سننے اور سمجھنے میں بڑا مزہ آئے اور کوئی کنفیوژن ہمارے ذہن میں نہ رہ جائے, کیونکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے 9 قسم کے ایجوکیشن چاہیے, 9 علوم پر عبور چاہیے, تب کہیں جا کے انسان کہہ سکتا ہے کہ میں ہاں قرآن کی آیت کو سمجھنے لگا ہوں, یا کہہ سکتا ہے کہ میں حدیث کو سمجھنے لگا ہوں. اس کو سمجھنے کے لیے اس کو فلسفہ بھی آنا چاہیے, منطق بھی آنی چاہیے, نحو بھی آنی چاہیے, صرف بھی آنا چاہیے, اس کے علاوہ جو ہے ادبیات سے بھی واقفیت ہونی چاہیے, علم لغت سے بھی واقفیت ہونی چاہیے, علم درایت بھی اس کو آتا ہو, اور علم تفسیر کے معاملے میں بھی وہ تھوڑا بہت دخل رکھتا ہو, اور تاریخ سے بھی واقف ہو. اتنے علوم کو جب انسان جانتا ہے تب کہیں جا کے معرفت الہی کی آیات کو سمجھنا شروع کرتا ہے, اور ہم اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہی مقابلے پہ آ جاتے ہیں. تاریخ در اصل ایک باسکٹ کا نام ہے, جس طرح سے ہم پھول چنتے ہیں کسی بکٹ میں, ایک باکس سمجھ لیں. تو تاریخ کہتے ہیں کیونکہ یہ مختلف قسم میں تھی, مختلف فارم میں تھی, لیکن بعد میں یہ تاریخ بن گئی. مثال کے طور پہ جیسے آج بالکل بعین آج کے دور میں آپ نے جگہ جگہ بالکل خصوص امریکہ میں ہمیں بات سمجھانا بہت آسان ہوتی, یہاں پہ لکھا رہتا ہے کہ اپنا کریڈٹ ریپیئر کرا لو, بورڈ لگے ہوتے ہیں کریڈٹ ریپیئر کرا. ہم سوچتے تھے کہ بھئی کریڈٹ ریپیئر کیا ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ تو ہم نے سنا تھا, کریڈٹ ریپیئرنگ کیا ہوتا ہے؟ تو اس زمانے میں بھی لوگ اپنا کریڈٹ ریپیئر کراتے تھے. مثال کے طور پہ کسی بادشاہ نے دیکھا کہ بھئی میرے ابا جان بڑے ظالم تھے, اب وہ چلے گئے, میں چاہتا ہوں کہ ان کمنگ آنے والے زمانے میں ان کو اچھے ناموں سے جانا جائے, لہٰذا وہ کسی لکھنے والے کو بلاتے تھے, ہائر کرتے تھے, پیسے دیتے تھے کہ ہمارے ابا کی بڑی اچھی سی سوانح عمری لکھ دو, اور وہ شہر کے بڑھیا بڑھیا واقعات جو دوسروں سے متعلق ہوتے تھے وہ حضرت مرحوم کے نام کر دیتے, اس طرح سے ان کا کریڈٹ ریپیئر ہو جاتا تھا. اس کو آج کے دور میں بھی کہتے ہیں, وہ آفس والے مانگتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بایو ڈاٹا, بایو ڈیٹا, بایوگرافی. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے لوگوں کا, نہیں یہ اس زمانے کا ایک بالخصوص ایران میں یہ مسئلہ تھا, وہاں کے لوگ لکھنے میں شوق رکھتے تھے, لہٰذا ان کے ذریعے کریڈٹ ریپیئر کرایا جاتا تھا. بعد میں یہ سوانح عمری حصہ بن گئی تاریخ کا, ہسٹری کا, بالکل الگ سبجیکٹ تھا, پرسنل تھا, لیکن جب ضرورت پڑی کہ اس شہر کے بادشاہ کے بارے میں جانا جائے, اس کے بارے میں جانا جائے, تو اب جو کچھ آیا وہ ریپیئر شدہ آیا, حقیقت نہیں آئی. لہذا اب تاریخ میں تو آپ کو یہ سب پڑھنا پڑے گا, وہ اور بات ہے کہ علم درایت کے ذریعے, علم منطق اور فلسفے کے ذریعے آپ اس کلام کو سمجھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تاریخ کا دوسرا پہلو ہوتا تھا कि जब कभी फौजें जाती थी लड़ने के लिए तो उससे पहले वो कुछ एक्सपर्ट्स को भेजते थे कि हमें उस इलाके में जंग करनी है, लिहाजा वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। तो वो जब वो रास्ते तय करते थे कि ये रास्ता पहाड़ी होगा, ये रास्ता मैदानी होगा, ये रास्ता दरिया के किनारे होगा, ये रास्ता जो है बयाबान से होगा, तो वो लोग इस तरह के इल्म ईजाद करते थे और वो नक्शे लिख कर लाते थे, जिससे एक इल्म वजूद में आया जिसको तख्तीत कहते थे। लाइंस, जैसे एयरलाइंस जैसे रास्ते बनाती थी राह रवि, रास्तों का इल्म उस जमाने में भी एक्सपर्ट हुए, खाने कमाने का भी तरीका था, बादशाह इस बात के लिए देते थे, तो वो तख्तीत कहलाई। तो उसके जरिए वो जब वो इल्म तारीख में हमें ज़रूरत पड़ी तो उस इल्म को भी लिया, उससे हमें पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ कहाँ होते हुए मदीने से मक्का, मक्का से कूफे की तरफ रवाना हुए और उसके बाद कर्बला मौला पहुँच गए। ये इल्म तख्तीत से हमें पता चलता है। उसके बाद एक इल्म होता था कि जब फौजें लड़ने जाती थी तो उस फौज में कुछ रिपोर्टर्स भेजे जाते थे जो इस बात की रिपोर्टिंग करते थे कि जंग में क्या हुआ, और अगर हम फतहयाब हुए तो उसकी वजह क्या रही है, और अगर हमें शिकस्त हुई है तो उसकी वजह क्या रही। इन तमाम चीज़ों की रिपोर्टिंग के लिए जब किसी को भेजा जाता था तो उस इल्म को इल्म मगाजी कहा जाता था। गजवात की इंफॉर्मेशन, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, सलावत पढ़े मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। मौलाना अपने सब्जेक्ट से हट गए और सवालात शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, पहले हमें ये मालूम हो जाए कि हम जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि हमें कोई मुगालते के ज़रिए परेशान ना कर से, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना रहे कोई किसी तरीके का। तो वो इल्म मगाजी होता था जिसके तरीके, जिससे जंगों के अहवालात मालूम किए जाते थे। उसी में एक हिस्सा ये होता था कि मरने वाले और मारने वालों के बयान किए जाते थे, उनकी तारीख को लिखा जाता था, उनकी रिपोर्टिंग कि किसने किसको मारा और किस तरह से मारा, नेजे से मारा, शमशीर से कत्ल किया, तीर से कत्ल किया, क्या रीज़न रहा, क्या टाइम था, असर का था, अंधेरा था, दिन था, रात थी, ये तमाम चीज़ें लिखते हैं। इसको मकातिल कहते हैं, इल्म मकातिल इसको कहा जाता था। ये तमाम की तमाम चीज़ें जब जमा हुई तो इसको तारीख के नाम से, हिस्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। अब कभी कभी उसको सवान उमरी भी कह देते हैं, जबकि सवान उमरी हिस्ट्री नहीं हो सकती, हिस्ट्री का एक पार्ट हो जाती है। लिहाजा अब हम क्या करते हैं कि तारीख को इल्म कलाम समझ के पढ़ना शुरू करते हैं और सुनना शुरू करते हैं। इल्म कलाम कहते हैं इल्म अकायद को, जिससे अकीदा बनता है, जिसमें अकायद की बात है। तो अब जरा सा कोई तारीख का नुक्ता मौलाना बयान कर रहे हैं किसी राइटर की बात को, नकल कुफ्र कुफ्र ना बाशद, कि भाई कोई कुफ्र का बयान हो रहा है तो इसके माना ये नहीं है कि मौलाना का अकीदा ये है, मौलाना की बात ये। तो उसमें कन्फ्यूज़न जब होता है हमारे दरमियान कि जब हम इल्म तारीख को इल्म कलाम समझ के सुनते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इल्म तारीख अलग है, इल्म कलाम अलग है। वो और बात है कि हमारे उलमा की जाफिशानी रही है कि असातिज़ा की, बुज़ुर्गों की, कि उनके उन पर हमारी जानें कुर्बान हों, वाकई उन्होंने जो खिदमात अंजाम दी है उन खिदमात का कोई बदल नहीं हो सकता। लिहाजा तारीख इस सिलसिले में बयान करती है। मैं चाहूँगा कि हमारा जो सिलसिला बयान रहेगा कि दीन मुबीन इस्लाम की अर्जिशें ख़त्म हो गई थी, दीन मुबीन इस्लाम जो है मिटता जा रहा था, लोग उसके हकदारों को भुला रहे थे, नाहक और गैर लोगों को पाए तख्त हुकूमत पे ला रहे थे, और ये तमाम की तमाम चीज़ें एक साथ जमा हो रही थी, और उसके बाद जो है ये कहा जा रहा था कि दीन मुबीन इस्लाम है। अगर दीन मुबीन इस्लाम है और वो बदनाम हो रहा है तो लोगों को उसकी बदनामी से कोई मसला नहीं था, मसला ये था कि दीन के हम रखवाले हैं, चाहे दीन रहे या ना रहे लेकिन दीन के हम रखवाले हैं। हकीकत में दीन किसे कहते हैं? दीन उस कानून को कहते हैं जिसे अल्लाह ने इंसानों की फलाह और बहबूदी और तरक्की के लिए बनाया है। दीन उस कानून को कहते हैं कि जो इंसान की तरक्की के लिए, तरक्की रूह के लिए, तरक्की जिस्म के लिए नहीं है, तरक्की जिस्म एक आदाबी मंजिल में आता है, लेकिन इर्तिकाए रूही के लिए अल्लाह ने इंसान को बनाया है कि ताकि उसकी रूह तरक्की करे। जैसा कि मैंने आपकी कल खिदमत में अर्ज़ किया था कि रूह को ये जिस्म इसलिए दे के भेजा गया है कि वो रूह इसके ज़रिए आमाल को अंजाम दे सके। लिहाजा उस कानून हक ताला को जो है दीन कहते हैं। दीन इन्नद्दीना عند اللہ الاسلام. اب مسئلہ یہ آتا ہے, لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ نے ہر دور میں اسلام ہی بنایا. ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ دین بنائے, الگ الگ دین نہیں بنائے, بلکہ ہر دین اسلام تھا, تسلیم تھا. لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جب ہم ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو پتہ چلا کہ 2014 میں میں اپنی ڈرائیونگ کا درس ٹیسٹ دینے چاہتا ہوں اور میں 2007 کی کتاب اٹھا کے پڑھوں اور اس میں سے یہ دعویٰ کروں میں نے تو پوری کتاب یاد کر لی. آپ یہ کہاں سے سوال کر رہے ہیں؟ کیا یہ ڈی ڈی یہ آپ کی کتاب نہیں ہے؟ اگر میں ان سے لڑائی کروں, ان سے یہ بات کہوں, بحث کروں کہ کیا یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی کتاب نہیں ہے, وہ کہیں گے کتاب ہماری ضرور نہیں, لیکن یہ اپ گریڈ کتاب نہیں ہے. لہذا خداوند عالم نے ہر دور میں اسلام بھیجا, لیکن جب لوگوں نے اپنی مرضیوں کو اس میں شامل کر لیا, ان کی ارزشوں کو ختم کر دیا, قانون الہی اور قانون بشر میں فرق نہ رہ گیا, لہذا پروردگار عالم نے ان کتابوں کو منسوخ کر دیا. ایسا نہیں کہ ان پیغمبروں کو منسوخ کر دیا, ان پیغمبروں کا عزت اور وقار ہر سماج میں ہر دور میں پروردگار عالم نے ہماری جو عقیدے کا اور ہمارے ایمان کا ذریعہ بنا دیا. لیکن ایک کے بعد ایک قانون بھیجتا رہا, یہاں تک کہ آسمان سے 104 کتابیں نازل ہوئیں, جن میں چار بڑی کتابیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں, تورات, زبور, انجیل, قرآن, ان کو جانتے ہیں. لہذا تو اب گریٹسٹ اور جو سب سے آخری قانون تھا وہ قانون دین مبین اسلام تھا, کہ جس کو پیغمبر ختم مرتبت لے کر آئے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد, اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ دین, یہ قانون, یہ دین, یہ قانون لازوال قانون تھا, صبح قیامت تک کے لیے چلنے والا قانون تھا. اب دوسری شریعت کہہ سکتے ہیں, شریعت میں اور دین میں تھوڑا فرق ہے. شریعت اپنے زمانے کی اس نبی کی ہوتی ہے کہ جو صاحب شریعت نبی کے زمانے میں لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کا تعلق ٹھیک ایسے ہی ہے, مثال کے طور پہ جیسے کہ کھانا, کھانا اور انسان. انسان جب وہ بچہ ہے تب بھی انسان ہے, جب وہ جوان ہوا تب بھی انسان ہے, جب وہ بوڑھا ہوا تب بھی انسان ہے. لیکن جب وہ بچہ ہے تو اس کا کھانا کچھ اور ہے, جب پھر وہ بڑا ہوا تو اس کا کھانا کچھ اور بن جاتا ہے, اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو اس کا جو کھانا بنتا ہے وہ اس کے آخری عمر کے حصے تک چلتا ہے, عمر کے آخری حصے تک وہ کھانا چلتا ہے. تو عزیزان گرامی, شریعت حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, اس وقت شریعت کا جو دور تھا وہ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابراہیم, حضرت آدم کے زمانے میں شریعت اس بچپنے کی منزل پہ تھی. لہذا اس دور کے لوگوں کے لیے وہی کھانا, وہی دین, وہی قانون سوٹیبل تھا اور قابل قبول تھا. لیکن جب دین ارتقا ہوتی گئی اور انسان بشر کے لیے معرفت الہی کے راستے کھلتے چلے گئے اور لوگ معرفت اللہ کو پہچاننے لگے, تو پھر ایک مرتبہ جہالت کا دور آیا. انسان اتنا سمجھنے لگ گیا کہ ہم بہرحال کچھ جانے یا نہ جانے لیکن انبیاء سے زیادہ جانتے ہیں, کچھ جانے یا نہ جانے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء سے زیادہ جانتے ہیں. بہت اب ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ مولانا آپ کچھ نہیں جانتے. جس دن مولانا نہیں جانتے بس اس دن قیامت ہو گئی. کہنے لگے حضور ذرا بتائیے شیطان کی زوجہ کا نام کیا تھا, اگر آپ پڑھے لکھے ہیں. اب لو امتحان ہو گیا مولانا. ارے ہم کوئی شیطان کی شادی میں گئے تھے, ولیمے میں گئے تھے, جو ہمیں پتا. کہا کہ یہ کچھ نہیں جانتے مولانا. تو ایک دن پھر آ گئے, کہنے لگے شیطان کی زوجہ کا نام کیا ہے؟ مولانا نے کہا ادھر آؤ, وہ کسی کی ناموس ہے, ادھر آؤ, تمہاری رشتے دار ہے, تمہیں بتا دیتا ہوں. اس کی تو ناموس ہے, میں نام نہیں لے سکتا, ادھر آئیے کان میں بتاتا ہوں. وہ شوق میں کھڑے ہوئے اور آ گئے, انہوں نے دو چار باتیں کہیں اور وہ چپ چاپ بیٹھ گئے. اب تو پورا مجمع اس میں انتظار میں کہ مجلس ختم ہو اور ان سے نام پوچھیں. اب ان سے کہنے لگے کہ سرکار کیا نام ہے بتائیں, کیا بتایا نام آپ کو؟ تو کہنے لگے بڑا بھاری نام ہے, خود ہی پوچھ لو, کیونکہ مولانا نے دو چار موٹی موٹی باتیں سنا دی تھیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی صلاحیتوں کا نتیجہ اپنے سوال سے نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, خدا وند مالنان سب سے پہلے ہمیں ہدایت دے, پھر تمام لوگوں کو ہدایت دے کہ ہم صحیح راستے پر, چونکہ انسان ہے, اس کے سمجھنے میں, سوچنے میں, فکر میں فرق آ جاتا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر ہم اسی مجلس کو, اسی بات کو, تاریخ کو علم کلام سمجھ کے سننے بیٹھ جائیں تو ہم بھی کہیں گے یہ تو عقیدے کے خلاف بات ہو رہی ہے. کیونکہ تاریخ عقیدے کی کتاب نہیں ہے. تاریخ میں تو جس نے جو لکھ دیا لکھ دیا. اب ہمارا عمل یہ کہتا ہے, ہمارا عقیدہ کہتا ہے کہ ہم اس کو ریپیئر کریں, ہم اس کو بتائیں کہ دیکھو انہوں نے اس ماحول میں یہ بات کہی ہے لیکن حقیقت میں ایسی بات ہونی چاہیے. اس کے لیے ایک علم ہے, علم درایا جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے, اس سلسلے میں بات بتائی. تو عزیزان گرامی, دین مبین اسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو دین اسلام ہے. آخر یہ دین تو کس دین کی بات ہوئی ہے؟ جب تفسیروں میں جانا گیا تو پتہ چلا یہ دین وہ کامل ترین دین اور قانون ہے جس کو ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے متعارف کرایا, پہچنوایا. لہذا کہ اگر کسی کو یہ کہہ کر آنا ہے مسلمان کو کہ میں مسلمان ہوں اور میں دین قبول رکھتا ہوں, تو اللہ کے نزدیک ایک دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی کیل اور ماپ, یعنی جتنے بھی میجرمنٹ کے جو آلے ہیں, جتنے بھی ٹولز ہیں, وہ شاید سوئٹزرلینڈ میں رکھے گئے ہیں. کہاں رکھے گئے؟ این ٹی بی پر, نیچرل ٹیمپریچر اینڈ پریشر پہ میٹر کا ایک نمونہ, اصلی جو میٹر ہے اس کا ایک نمونہ بنایا گیا ہے. اسی طریقے سے جو وزن ہے اس کا, ویٹ کا نمونہ بنایا گیا ہے, جس کی اصل نمونہ جو ہے سوئس میں رکھا ہے, سوئٹزرلینڈ میں جہاں بھی رکھا گیا ہے اس کو وہاں رکھا جاتا ہے. حقیقت میں وہ ایک ایسی دھات پر نشان ہوتا ہے کہ جو سردی اور گرمی سے بڑی اور چھوٹی نہیں ہوتی. لہٰذا دنیا کی جو کمپنی اپنا میٹر بنائے گی, اگر وہ کہے نہیں صاحب ہم تو 1.5 میٹر کو 1 میٹر کہیں گے, تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. کوئی کہے میں 1500 گرام کا, 1500 گرام کا 1 کلو گرام بناؤں گا, تو ایسا نہیں ہے. بانا وہی جائے گا کہ جو وہاں پر طے کر لیا گیا ہے. تو پتہ چلا کہ اگر دنیا کا کوئی بھی انسان یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ 1 میٹر ہے, کیونکہ ہم جب ایران میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ کہتے تھے کہ 1 من انگور 10 تومان کے, تو ہمارے یہاں تو من 40 کلو کو کہتے ہیں. ایران میں من جو ہوتا ہے, من تبریزی 3 کلو کا ہوتا ہے, تو ہم کہتے تھے کہ تو پورے اس کی دکان پہ 40 کلو نہیں ہے, یہ کہاں سے بیچ رہا ہے. تو فرق کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, غلط انسان غلط بات کو صحیح سمجھ جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں صحیح سمجھاؤں. لہذا جس بھی انسان کو کوئی کیل اور ماپ کا میٹر بنانا ہے یا وزن بنانا ہے, تو اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا. پیغمبر ختم مرتبت نے جس دین مبین اسلام کو ہمارے درمیان پیش کیا تھا, اگر انسان اس دین مبین اسلام کو کا مظاہرہ کرے گا, عمل کرے گا اور بتائے گا, تو خدا کے نزدیک وہ والا دین قابل قبول نہیں ہوگا. وہ دین نہیں ہوگا جو انسان نے اپنی مرضی سے بنا لیا ہے. اور اپنی مرضی سے دین, اسی وجہ سے پیغمبر ختم مرتبت نے یہ تو بہت بعد میں اعلان کیا, من کنت مولا فہذا علی مولا, میں جس کا مولا علی اس کے مولا, یہ بات بہت بعد میں کہی. اس سے پہلے بارہا لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ دیکھو علی جو ہے ان کو میں نے علم ایسے دیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. اب ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی آخر یہ کیا بات ہے کہ میں نے علی کو اس طرح سے علم دیا ہے جیسے پرندہ دانہ دیتا. کہتے بھائی جس طرح گائے دودھ پلاتی ہے, کہہ دیا ہوتا. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دور تھا, ان بچوں نے تو نہیں دیکھا ہے, شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب شروع میں نوح کی کیسٹیں نکلی تھی تو ہم سوچتے تھے ہم بھی یہ کیسٹ بنا لیں, چونکہ پاکستان سے ایک کیسٹ آتی تھی تو کوئی بازار تو نہیں تھا انڈیا میں. اب کیا کرتے تھے, ایک ٹیپ چلا دیتے تھے اور دوسرا ٹیپ اس کے سامنے رکھ دیتے تھے ریکارڈنگ کے لیے, اور انگلی منہ پہ لگ کے کھڑے ہو جاتے تھے آنے والے سے کہتے چپ چاپ رہو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اب لوگ تو چپ چاپ ہو جاتے تھے لیکن جو ہے بلی ولی, یہ حیوانات, پرندے, کوے, چڑیا, یہ تو بولتی ہیں. اب جب ہم نے ریکارڈنگ دیکھی تو پتہ چلا بلی کی بھی آواز آ رہی ہے, اس میں جو ہے کوے کی بھی آواز آ رہی ہے, اس میں چڑیا کی بھی آواز آ رہی ہے. تو پتہ چلا کہ صاحب یہ تو ریکارڈنگ ہی خراب ہو گئی. لیکن پھر ایک دور ایسا آیا کہ انٹرنل ریکارڈنگ کا سسٹم آیا اور ایک ایسا ٹیپ ریکارڈ بنایا گیا کہ جس میں انٹرنل ریکارڈنگ ہوتی تھی. اب چاہے بلی بولے, کوا بولے, چڑیا بولے, جو کچھ بولے, کسی کی آواز آنے والی نہیں ہے. اسی وجہ سے حدیث میں بلی کا بڑا دخل ہے ابو ہریرہ کا, سمجھ رہے نا, ہریرہ بلی کو کہتے ہیں, بلی کے باپ کو. تو عزیزان گرامی, اب وہ انٹرنل ریکارڈنگ کا مسئلہ آ گیا تھا. پیغمبر اسلام نے انٹرنل ریکارڈنگ بتا دی کہ میں نے علی کو اس طرح سے علم دیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے. کیوں, یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جس طرح سے جو ہے حیوان اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے؟ کیونکہ دودھ پلانے میں بڑا فرق ہے. क्योंकि जो जानवर जो गाय घास खाती है उसके बाद एक बड़े प्रोसेस के बाद दूध बनता है, लिहाजा वो ये नहीं कह सकती जो मैं खाती हूं वो इसको खिलाती हूं। लेकिन परिंदे का कानून यह है कि जैसा दाना लेकर आता है वैसा ही दाना बच्चे को लाके दे देता बगैर प्रोसेस के। तो मौलाए कायनात मन कुन तो मौला फहादा अली उन मौला तो बहुत बाद में फरमाया, लोगों को पहले कई मर्तबा ये बता दिया कि देखो कि अली को मैंने इल्म इस तरह से दिया है जिस तरह से परिंदा अपने बच्चे को दाना देता है, ताकि कल को ये ना कह ले कि भाई हदीस इन्होंने बदल दी है। क्योंकि अगर अली की बदली हुई बात पर एतराज किया जाएगा तो यह एतराज पैगम्बर खत्मी मरतबत पर होगा, क्योंकि आपने इस बात को बताया और उसके बाद पैगम्बर इस्लाम ने बताया कि मेरा गोश्त इनका गोश्त, और उसके अलावा कुरान अगर नफ्स को रूह से ताबीर करता है तो मैदान मुबायला में यही तो फरमाया था कि वह अपना ना वह अपना कुम व निशाना व निशाकुम अनफुसना व अनफुसकुम, यानी बात कोई और नहीं थी कि तुम अपने दोस्तों को लिया अपने रिश्तेदारों को लिया, बात नहीं थी, बात यही थी अपने बच्चों को लाओ अपनी औरतों को लाओ, अब हम अपनी औरतों को लाएं तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाएं तुम अपने बच्चों को लेकर आओ, हम अपने नफ्सों को लाएं तुम अपने नफ्सों को लेकर आओ। अब नफ्सों से मुराद उन लोगों के लिए ये तो ये था कि वो खुद आ जाएं, नफ्स जो थे वो बजाते खुद थे कि ठीक है तुम सब मुकाबले पे आ जाना और हम भी ले आएंगे। तो मौलाए कायनात ने जब औरत की बात हुई, चूंकि अरबी में औरत निसा को कहते हैं, या रसूलल्लाह आप बीवियों को क्यों नहीं ले गए, या रसूलल्लाह उम्मत की बहन बेटियों को क्यों नहीं ले गए, मसला सिर्फ जनाब सैयदा पे क्यों ख़त्म हो गया। तो मालूम यह हुआ कि वो अरब जो पैगंबर इस्लाम को कहते हैं कि ये उम्मी हैं ये पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके समझ में सही से आ जाए कि पैगंबर ख़त्मे मर्तबत कुरान की एक एक बात को हम सबसे कहीं ज़्यादा जानते हैं चूँकि वो सबसे बड़े आलिम हैं। लिहाजा निसा अरबी में तीन माना में आता है, निसा कभी माँ को कहा जाता है, कभी बेटी को कहा जाता है, कभी बीवी को कहा जाता है। अगर किसी की बीवी को ले लेते तो निसा के माना पूरे नहीं हो रहे थे, वो रसूलल्लाह की बीवी तो बन जाती लेकिन और लोगों से ताल्लुक ना होता। अगर किसी और बनाई हुई बेटी को लाते तो बेटी का मफहूम तो पूरा हो जाता लेकिन जौजा का मफहूम पूरा ना होता। पैगंबर इस्लाम उस जुलूस में उस कारवान में उस खातून को मुंतखब करके ले गए कि जो इस काफले में नबी की बेटी बन के चली, अली की जौजा बन के चली, हसनैन की मां बन के चली। सलावत पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। तो पैगंबर खत्म मरतबत ने यह बात बारहा बयान फरमा दी थी कि यह दीन इसकी अर्जिशों कोई मिटा नहीं सकता। और हकीकत यही है कि इस दीन पे जब जब बात आई, अक्सर ये लोग यही कहते हैं कि मसलन जब जब मौलाए कायनात को अलग कर दिया गया, लेकिन जब जब दीन पे सवाल आया तो मौला मुत्तकियान ने उसका जवाब दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर मसला किसी की ताईद करना और उनको हटाना और उनको मानना और कबूल करना नहीं था, मसला था कि दीन को किस तरह से बचाया जाए। एक शख्स आया रसूल अल्लाह के बाद मुलाकात के लिए कि मैं चाहता हूँ कि रसूल के हाथों पर ईमान लेकर आऊँ। दरबार में पहुँचा, मस्जिद में तो रसूल अल्लाह मिले नहीं, दरबार में पहुंचा जहाँ पर दरबार लगा हुआ था, कहा कि रसूल तो रहलत फरमा गए। तो कहा कि इतना बड़ा रसूल इतना बड़ा कानून छोड़ के गया, कोई तो होगा उसका। कहा कि हाँ ये रसूल के बाद ये हम सबके सरदार हैं, लिहाजा आपको कोई काम है तो पूछिए। उसने कहा साहब मैं ईमान लाना चाहता हूँ दीन मुबीन इस्लाम को। बोला कलमा पढ़ो। उसने कहा साहब मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा, पहले मुझे दीन के बारे में बताया जाए, दीन की अच्छाइयों के बारे में बताया जाए, और मैंने सुना है रसूल तो मौजज़ा दिखाते थे, मैं तो कोई मौजज़ा देखना चाहता हूँ, मैं तो मौजज़ा देखना चाहता हूँ। तो कहा कि भाई ये तो मौजज़ा देखना चाहता है, अब क्या किया जाए, अब सब एक दूसरे को देख रहे, ऐसा लग रहा था कि ये बताना चाहते हैं कि ये भी मौजज़ा है, ये भी मौजज़ा है, ये भी मौजज़ा है। बात आई सबसे बड़े सरदार पे कि भाई ऐसा होना चाहिए कि आप बताइए वरना तो। उसने कहा नहीं। तो कहा कि जल्लाद को बुलाओ, इनको अभी मौजज़ा दिखाते। जल्लाद को बुला लिया गया, वो भी समझ तो गया, समझदार नहीं था, वरना कहता है ओके आई एम ओके। लेकिन जल्लाद को बुला के कहा कि देखो ये जल्लाद है, इसका काम सर काटना है, या तो तुम कलमा पढ़ो वरना हमारा मौजज़ा तलवार है और ये तलवार जो है मौजज़े से तुम्हारा सर काट देगी। उसने कहा सर कटता है तो कट जाए, लेकिन मैं अपने दीन का पक्का हूं, उसको जब छोड़ूंगा जब इस दीन की खूबी जान लूंगा। तो कहा कि बस हमारे पास तो यही मौजजा है, ये तय हो गया था कि अब इसको बाहर जाने नहीं देना है, अब इसको बाहर जाने नहीं देना है। अब वो तो दीन की दुहाई दे रहा कि कहां गए मुसलमान, कहां मौजजे की दुहाई देने वाले, हमने तो बड़ा सुना था ये था वो था। कहा कि जल्लाद से कहो जल्दी से इसका कुछ किस्सा तमाम करें। तो लोगों ने कहा किस्सा तो तमाम हो जाएगा, लेकिन बात तो बहरहाल उस जमाने में भी फेसबुक थी, बड़ी जल्दी जो है बात फैलती थी, बड़ी जल्दी बात फैलती थी। वो दौर इस दौर से अलग अलग नहीं है, आप ये ना समझें भाई किताब क्या है, हार्ड कॉपी है ना, हमारी आंखें उसको स्कैन करती हैं, ब्रेन में मेमोरी हो जाता है, जबान के वाईफाई से बोलते हैं, कान का ब्लूटूथ पकड़ लेता है, बस यही तो होता है और क्या। तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो कहा कि मौजजा दिखाओ, कहा मौजजा यही है कि गर्दन कटवाओ या ईमान लेकर आओ। ने कहा ईमान लाने वाला नहीं। तो किसी ने कहा वही उसी को पुकारो जिसको नबी हमेशा बुलाते थे और हमारे दरमियान एक सुन्नत छोड़ के गए हैं, लिहाजा सुन्नत नबी इसलिए याद है। मौलाए कायनात यहूदी की जमीन का मुकद्दर संवार रहे, इस जहमत कश के पास लोगों को भेजा, कंबर पहुंचे, मौला दीन पर वक्त आ गया है, एक शख्स आया है और वो इस तरह की दुहाई दे रहा है, खलीफा ने ये हुक्म दिया है, वो मरने को तैयार है लेकिन अपने दीन को छोड़ने को तैयार नहीं है, बगैर ये जाने कि दीन है क्या। मौला ने फरमाया कि वो बेचारा मारा जाएगा, तारीख में सब्त हो जाएगा, इस्लाम का मौजज़ा तलवार बन जाएगी। मौलाए कायनात ने अपने हाथों की मिट्टी को झाड़ा, दामन को झाड़ते हुए मौलाए कायनात जब पहुँचे तो आने के बाद मौला ने फरमाया कि अपना माजरा खुद बयान करेगा या मैं बताऊं। उसने कहा इसमें कोई दम है? उसने कहा कि नहीं, बयान तो मैं ही करूंगा। मौला ने फरमाया बयान करो। उसने कहा कि या तो मैंने सुना था कि नबी मौजज़े से लोगों के दिल जीत लेते थे, बताते थे, अल्लाह की तरफ से नबी थे, लिहाजा मैं बगैर मौजज़ा देखे हुए ईमान कबूल नहीं करूंगा चाहे मेरी गर्दन काट दी जाए। तो कहा तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? उसने कहा कि मैं मरने से पहले पानी पीना चाहता हूं। पानी दिया गया, खलीफा की तरफ देख के कहता है कि खलीफा मुझे ये वादा कर मुझसे कि जब तक मैं ये पानी ना पी लूं उस वक्त तक मेरी गर्दन ना काटी जाए। खलीफा ने कहा कि ठीक है, हमने तुमसे वादा किया जब तक तुम ये पानी ना पी लोगे हम तुम्हारी गर्दन नहीं काटेंगे। था बड़ा फलसफी, वादा लेते ही उसने जमीन पर फेंक दिया। अरब की जमीन हासिल होते ही पी गई, पता भी नहीं चला। कहा पानी को फेंक दिया, कहा तूने वादा किया था जब तक यह पानी ना पी लूं तब तक गर्दन ना काटी जाए, अब यह पानी जमीन से निकाल और मुझे पिला और काट ले गर्दन। अब यह मसला और आ गया, पहले ही बड़ा मुश्किल था, तलवार का मौजा तो बड़ा आसान है, लेकिन मौला ने फरमाया था कि तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी की जाएगी। कंबर से कहा कंबर इसके हाथों में कूजा दे दो। कंबर ने कूजा दिया, मौला ने फरमाया तुराब तुझे अबू तुराब हुक्म देता है इस अमानत को लौटा दे। अभी अपने तुराबू का हुक्म पाना था कि तुराब ने अपने दामन से उस पानी को वापस जारी किया, पानी बुलंदियों पर आता जाता था, कूजे में भरता जाता था और वो कहता था कि आने वाले बता दीन मुबीन इस्लाम की शहादत किस तरह दी जाती। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। अजीजान गिरामी, दीन मुबीन इस्लाम जिसकी अर्जिशें, जिसकी बुनियाद में सरापा खुलूस रहा है, जिसकी बुनियाद में आले अहमद का खून रहा है, जिसकी बुनियाद में आले इमरान का खून रहा है, उसकी बुनियादों को हिलाने वाले को बहुत सोचना पड़े। लिहाजा दीन मुबीन इस्लाम को मुख्तलिफ तरीकों से मिटाने की कोशिश की। पैगंबर खत्म मर्तबत के बाद इस तरह के मौजों को ईजाद किया गया, इस तरीके के हालात को पैदा किया गया कि कोई अगर आने वाला आ भी रहा है तो फिर वो दीन के से खुश होकर ना जाए बल्कि दीन की नफरत लेकर जाए। अज़ीज़ान-ए-गिरामी, नकल हदीस पर पाबंदी कर दी गई, 150 سال تک حدیث بیان کرنے پر پابندی تھی. 150 سال اور ہم پہ الزام ہوتا ہے کہ یہ قالہ امام صادق کو کہتے ہوں, کیونکہ 150 سال کا وہی دور ہے کہ جب اس کے آس پاس اگر امام جعفر صادق علیہ السلام بھی علم حدیث کو زندہ نہ کرتے. اللہم صلی علی محمد وعال محمد. تو اس وقت تک لوگوں کو صرف رسول اللہ کے بال تو یاد رہتے لیکن آل یاد نہیں رہتی, کیونکہ سنت صرف اس وقت تک یہ باقی تھی کہ رسول کے منہ مبارک ایسے تھے, بال ایسے تھے, رسول سرما لگاتے تھے, رسول جو ہے عصا لیتے تھے ہاتھ میں. آج تک جمعہ خطبے کے جمعے میں عصا ہے مسلمانوں کے پاس. لہذا یہ تمام کی تمام باتیں دین مبین اسلام کی ارزشوں کو مٹا دیا گیا تھا. عزیزان گرامی, ہم جس چیز پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں فیصلہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے آخر ایسا کیا کیا جو بے جان دین دوبارہ سے زندہ ہو گیا اور اس کا دل آج تک دھڑک رہا ہے. ورنہ دیکھا جائے تو میڈیا تمام اس طریقے کے خبیث افراد چل گئے ہیں کہ جو دین کو بالکل بیکار چیز کی نام سے بیان کر رہے ہیں لوگ. اور آج کا دور بڑا خطرناک ہے. آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ میڈیا پہ ایک بھی جملہ آپ لکھیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ بتائے کہ میں علی کا پیروکار ہوں. ہماری رفتار, ہماری گفتار, ہمارا کردار ایسا ہو کہ لوگ کہیں جب مومن ایسا ہے تو امیر المومنین کیسا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور جس چیز کے لیے مولا متقیان نے خدشہ ظاہر کیا تھا, اظہار کیا تھا کہ قمر میں اس روز سے ڈرتا ہوں کہ جس دن میرے چاہنے والوں کی خواہشات بڑھ جائیں گی. خواہشات جس دن بڑھ گئی سمجھو میرا چاہنے والا, چونکہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں علی کا چاہنے والا ہوں اور میں ان کے راستے سے ہٹتا ہوں تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. کونو لنا زینا, ہمارے لیے زینت کا سبب بنو. ولا تکونو علینا شینا, ہمارے لیے ذلت کا سبب مت بنو, ہمارے لیے زینت کا سبب بنو کہ لوگ کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا. دنیا کے سلسلے میں مولا کائنات نے فرمایا دنیا میں رہو. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیا کر رہے ہیں, کیا ہم بالکل دنیا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں. مولا فرماتے دنیا میں رہو, دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دو. اگر دنیا اندر آ گئی تو وہی حال ہوگا جو کشتی کا ہوا ہے. جب کشتی پانی میں ہوتی ہے تو تیرتی ہے اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی. یہی حال انسان کا ہونا ہے. مولا کائنات اس چیز سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں. لہذا دین مبین اسلام کو جاننے کے لیے بہت سے کلمات ہیں جن کو ہمیں جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے اللہ. ہم جس خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں, جس خدا کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس کا نام لیتے ہیں, اس میں جلالہ یہ وہ نام ہے کہ تمام اسماء حسنہ اس کے ہیں, تمام کے تمام جو کہ اس سے متعلق ہیں, اللہ سے. مثال کے طور پہ اس امام بارگاہ کا نام جو ہے آئی ای سی, مثلا اسلامک ایجوکیشن سینٹر. اب کہا جائے گا یہ مائک کیا ہے؟ کہا کہ یہ آئی ای سی کا مائک ہے. یہ ممبر کیا ہے؟ یہ آئی ای سی کا ممبر ہے. یہ ممبر کون ہے؟ لوگ ہوں گے متعلق, لیکن متعلق ایک ہوگا جس سے نسبت دی جائے گی. تو رازق کون ہے؟ اللہ. خالق کون ہے؟ اللہ. متکلم کون ہے؟ اللہ. یہ تمام کے تمام نے تو کلمۃ اللہ سے, چونکہ اس کے بغیر ہماری شہادت بھی پوری نہیں. جب ہم شہادت دیں گے تو کیا کہیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر ہم کلمۃ اللہ اگر گواہی میں استعمال نہیں کریں گے تو ہماری گواہی پوری نہیں. اسی طریقے سے ہم محمد رسول اللہ جب تک نہیں کہیں گے, اللہ کا نام نہیں لائیں گے رسول کی اضافت کے ساتھ, تو اس وقت تک ہماری گواہی نبوت پوری نہیں ہوگی. اسی طرح ہم علی ولی اللہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے ولی, تو کلمۃ اللہ لانا پڑے گا. اسی طریقے سے جب ہم ذبح کریں گے تو اللہ کا دوسرا نام لے کے آپ ذبح نہیں کر سکتے, آپ کو لا الہ الا اللہ ہی کہنا پڑے گا. لا الہ الا رب نہیں کہہ سکتے آپ, ولو یہ کہ وہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے, ناموں میں سے ہے, لیکن کلمۃ اللہ اللہ کو لانا ضروری. اور اللہ ایک ایسا نام ہے, ایک ایسا اس میں جلالہ ہے کہ جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور ہمارے اور آپ کے ناموں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لفظ ہٹ جائے تو اس کے میننگ بدل جاتے ہیں. جیسے میرا نام جو ہے نفیس ہے, اگر نفیس کا جو ہے نون ہٹا دیا جائے تو فیس رہ جائے گا, تو میرے نام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جائے گا, میننگ لیس ہو جائے گا, ہوگا لیکن وہ انگلش کا ہوگا فیس. اسی طریقے سے کسی کا بھی نام ہے لیکن اللہ کو اللہ کہیں گے تب بھی اللہ پہ دلالت کرتا ہے, اللہ کا الف ہٹا دیں گے تو للہ رہ جاتا ہے تب بھی اللہ پہ دلالت کرتا ہے, للہ کا الف ہٹا دیا جاتا ہے تو لہو رہ جاتا ہے تب بھی اللہ پہ دلالت کرتا ہے, اور اگر لہو کا لام ہٹا دیا جاتا ہے تب بھی اللہ پہ, ہا جو ہے کل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد جو ہے ضمیر اللہ پہ دلالت. تو یہ نام اول سے لے کے آخر تک اپنی ذات پہ دلالت کرتا ہے, اپنی ذات پر دلالت کرتا ہے. اس لیے کلمۃ اللہ کو, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جو ہمیں بہت مدد پہنچائیں گی. اسی طریقے سے آگے ایک اور کلمہ ہے جس کو کہتے ہیں الہ. الہ حقیقت میں جو ہے وہ عبادت کے لیے کہا گیا, اطاعت اور عبادت کے معنی میں آتا ہے, لیکن در حقیقت لغت میں عبادت کے معنی میں آتا ہے, لیکن حقیقت اور اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے عبادت شدہ, یعنی عبادت کیا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو میں نے مانا اللہ جب ہی وہ اللہ بنا, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ مجھ سے پہلے سے جو ہے عبادت شدہ ہے, اس کی عبادت ہوئی ہے, وہ معبود ہے, عابد نے اس کی عبادت کی ہے, اس سے پہلے بھی اس کی عبادت ہوئی ہے, اور جب وہ اکیلا تھا جن نوروں کو جن انوار کو اس نے خلق کیا ان انوار نے اس کی عبادت کی. تو عزیزان گرامی الہ جو ہے اس معنی میں آتا ہے, اور الہ جو ہے اسی سے اللہ بنا ہے. عزیزان گرامی قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں, سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے اس کے کمالات ہیں, اگر کوئی اس کی تلاوت کر لے تو پیغمبر ختم مرتبت فرماتے ہیں کہ اس کے ہزار سال کے گناہ پہلے کے اور ہزار سال کے بعد کے معاف ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ اتنی تو عمر ہی نہیں, 50 سے اوپر 60 سے اوپر آدمی جاتا ہی نہیں, یہ ہزار پہلے اور بعد کی بات کیا. کہا کہ تم سے مراد جو تم سے متعلقین رہے ہیں, خدا اس کے صدقے میں ان کے بھی گناہ معاف کر سکتا ہے, اور آنے والی نسلوں میں ہزار سال تک جو تمہارے آئے گا ان کے گناہوں کو بھی ان کو بچا سکتا ہے. تو عزیزان گرامی جب ایک آیت, یا رسول اللہ اس ایک آیت کی کیا اتنی فضیلت ہے, آیت الکرسی جو ہے پڑھی جاتی ہے, ہمارے ہاں تو نماز وحشت میں ہی پڑھی جاتی ہے, اس کے علاوہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں وحشت. لہذا آیت الکرسی کی فضیلت کیوں ہیں؟ اس آیت کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کے 11 صفات بیان ہوئے ہیں, اور یہ وہ واحد آیت ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. عزیزان گرامی بس ہم میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نام سے اگر کوئی آیت شروع ہو جائے تو اس کو آیت الکرسی یعنی تمام آیتوں پر حکومت کرنے کا مقام مل جائے, تمام آیتوں پہ اللہ کی حکومت کا, حکومت کا, کرسی کا مقام, کرسی سے مراد حکومت, مقام مل جائے. لیکن ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یہ خوبی ہے کہ ان کا کلام شروع ہی نہیں ہوتا بغیر اس میں اللہ کے. لہٰذا آپ جتنی دعا پڑھیں گے اس میں پڑھیں گے اللہم انی اسألوکا, یعنی اللہم کہتے ہیں یا اللہ کو, یعنی یا پہلے لایا جاتا ہے بعد میں اللہ لایا جاتا ہے, لیکن اہل بیت کا یہ حسن ہے خطاب کا کہ وہ اللہ اور اپنے درمیان یا کو بھی نہیں لاتے, وہ یا کو بھی نہیں لاتے ہیں بلکہ اس کلمۃ اللہ کو اللہم کہہ کے خطاب کیا. آپ ہماری ساری دعائیں دیکھ لیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی. تو عزیزان گرامی جہاں پر انسان یہ دیکھ رہا ہو کہ اپنی خوبیاں بیان کی جا رہی ہوں, اپنی غلامی بیان کی جا رہی ہو, اپنی صفات بیان کی جا رہے ہوں, اپنی تعریفیں بیان کی جا رہی ہوں, اور دوسرا کلام وہ ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نام کے سوا شروع ہی نہیں ہوتا, تو عزیزان گرامی اس میں فیصلہ کرنے میں دیر کیا ہے کہ ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے, ہمیں کس کی پیروی کرنی چاہیے. قرآن مجید نے جو داستانیں بیان کی ہیں یہ داستانیں قصے سنانے کے لیے نہیں ہیں, قرآن کا 1/3 سبجیکٹ تاریخ ہے, 1/3 سبجیکٹ جو ہے توحید ہے, 1/3 قرآن کا سبجیکٹ جو ہے احکام ہے. اسی وجہ سے قل ہو اللہ احد کو کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھ لو تو پورے قرآن کا ثواب ہے, کیونکہ 1/3 سبجیکٹ توحید کا ہے اور قل ہو اللہ احد توحید پہ دلالت کرتی ہے. لہذا تاریخ میں ہم نے پڑھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے پیروکار چل رہے تھے ان کے پیچھے پیچھے, اور فرعون کا لشکر ان کے پیچھے چل رہا تھا, چلتے چلتے لشکر کہہ رہے تھے بنی اسرائیل کے موسیٰ ہمیں بچا لو گے, پیروکار کہہ رہے تھے کہ موسیٰ ہمیں بچا لو گے, کہا تم میرے پیچھے چلے آؤ. इधर फिरौन ने कहा लश्कर से इनका पीछा करो, लश्कर आगे आगे फिरौन पीछे पीछे। अब हुआ ये कि ये कारवान हजरत मूसा का दरियाए नील पर जाकर पहुंचा। दरियाए नील पर जाकर रुका तो लोग फिर नाराज, मोमिनीन नाराज हो गए कि मूसा तुमने तो हमारी यहाँ पे लाइट ही ऑफ करवा दी, अब आगे क्या जाए। आगे जाते हैं तो स्विमिंग नहीं जानते, आधी जानते, अंदर जाना जानते, बाहर आना नहीं जानते, आधी जानते, आधा तैरना जानते। कहा मूसा आगे जाते हैं तो जिंदगी के चराग खामोश, और अगर पीछे जाते हैं तो तलवार, हजरत तलवार हमारे पीछे हैं, आखिर करें तो क्या करें। मूसा ने कहा अगर तुमने मेरा पैरवी की है मेरी तो लिहाजा मेरे पीछे पीछे चले आओ। हजरत मूसा ने अल्लाह से मदद तलब की, मूसा को हुक्म हुआ मूसा अपना आसा दरियाए नील के हवाले करो, जो पैगाम मिला था उसको पूरा किया, इधर दरियाए नील में आसा डाला। उसके बाद जो है रास्ता दरिया ने देना शुरू किया, ऐ महबूब इलाही तशरीफ लाइए। हजरत मूसा आगे बढ़े, कौम मूसा पीछे पीछे चली। फिरौन की फौज ने कहा फिरौन ये क्या माजरा देख रहे हैं, मूसा ने तो दरिया में रास्ता बना दिया, हम क्या करें। फिरौन ने कहा हकीकत में ये रास्ता मैंने ही बनाया है, क्योंकि फिरौन को मैंने पाला है इसलिए ये जानता है। अजीजान गिरामी उसको जो है कंफ्यूज कर दिया फौज को, फौज भी बड़ी तेज थी, अभी तक फौज आगे चल रही थी। कहा कि देखो फिरौन तुमने ये रास्ता बनाया तो अब तुम भी आगे आगे चलो। लिहाजा फिरौन उनके चक्कर में आ गया और वो आगे अब रहबर बन गया। अजीजाने गिरामी हजरत मूसा चले, पीछे कौम मूसा चली, फिरौन चला उसके पीछे, कौम फिरौन चली, लश्कर चला, और चलते चलते जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को सलामती के साथ दरियाए नील पार करा चुके, उसके बाद इस खुशी में कि नबी ने एक कौम को बचा लिया है, दरिया को हुक्म हुआ कि गले मिल लो, ईद मिल लो, ईद मिल लो। लिहाजा लहरों ने गले मिलना शुरू किया। इधर इनकी ईद हो रही थी, उनकी वफात हो रही थी, इसलिए बहुत से लोग जो है वफात और ईद दोनों एक दिन मनाते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। नबी ने एक कौम को बचा लिया और ये कौम डूब गई। ऐसी जाने गिरामी कुरान ने एक दास्तान लिख दी और हमने पढ़ ली, हमने सुना दी, आपने सुन ली। ऐसी जाने गिरामी इससे एक नतीजा मिलता है, एक नहीं बहुत से नतीजे मिलते हैं। ये क्या वजह थी, पानी एक था, इंसान एक थे, एक यकसा इंसान थे, रास्ता एक था, लेकिन एक कौम निजात पा गई, दूसरी कौम गर्क हो गई। तो कम से कम इस वाक़े ने यह तय कर दिया कि अजीज़ों राहें नहीं बचाती, राहबर बचाते। राहें नहीं बचाया करती कभी भी, कि जो लोग करते हैं कि सिराते मुस्तकीम पे चलते रहो, सिराते मुस्तकीम पे, ये नहीं देखना है कि सिराते मुस्तकीम पे चला कौन रहा है। एहदिना सिरात अल मुस्तकीम, अल्लाह ने फिर कह दिया ऐसा नहीं है कि सीधे चल पड़ो, बल्कि कहो कि उनके सिरात अल लदीना, उनके रास्ते पर, अन अमता अलैहिम, उन पर के जिस पे तूने अपनी नेमतें नाजिल की है, गैर मखदूब, उनके रास्ते पे मत चलाना जिस पे तेरा गजब हो रहा है, वरना हम तो जो है जाले की मंजिल पे। अजी जाने गिरामी, जब अरबी में जब जानवर खो जाता तो उसको जाले कहते। बताइए अल्लाह ने क्या बता बयान किया है इंसान, भटके हुए इंसान को, कि जो है जानवर है। तो अजीजाने गिरामी, रहबरान दीन हमें लेकर चले। इसी तरीके से रब, रब अल्लाह की सिफत है। रब कहते हैं कोच को, एक होता है टीचर, एक होता है कोच। टीचर में और कोच में फर्क यह होता है कि टीचर पढ़ाता है, कोच सिखाता है, कोच सिखाता है। लेकिन लिहाजा अल्लाह ने जो सबसे पहली आयत नजल की उसमें अपने इस सिफत के जरिए पहचानवाया इस नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक। लिहाजा परवरदिगार आलम के यहां पढ़ाने वाली कोई ऐसी चीज नहीं, सिखाने वाली चीज। कोई ये नहीं कह सकता कि खुदाया तूने हमें नहीं सिखाया, तूने हमें नहीं बताया। अक्ल को रहबर बनाकर भेजा, कुरान को रहबर बनाकर भेजा, 1,24,000 अंबिया को रहबर बनाकर भेजा, उसके बाद 12 इमामों को रहबर बनाकर भेजा, उसके बाद इल्म और निज़ाम इल्म को रहबरी के लिए आगे किया कि देखो कि नबी और इमामों के इल्म के ज़रिए तुम रहबरी करना। लिहाजा इन लोगों को भेजा, और इंसान ये शिकवा नहीं कर सकता कि खुदावंदे आलम ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलकक फसव्वाक फअदलक, ऐ मेरे इंसान तुझे तेरे रब करीम के सिलसिले में किसने धोखा दे दिया, ماں غرقہ بے ربک الکریم, کس نے تجھے غرور کی منزلوں پہ پہنچا دیا کہ تیرا رب تجھ سے محبت نہیں کرتا؟ ایزان گرامی, رب پروردگار عالم کی وہ صفت ہے, یعنی یہ صفت جو ہے انسان کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے, کوچ کو کہتے ہیں, لیکن جب انسان کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کے فعل پہ دلالت کرتی ہے کہ یہ کس چیز کے کوچ ہیں, لیکن جب رب اللہ سے نسبت پاتی ہے تو پھر یہ اس کی ذات بن جاتی ہے. فرق یہ ہے کہ ہمارے لیے اضافی چیز ہے اور اس کے لیے ذاتی ہے. لہٰذا اس کلمے کا قرآن مجید میں بڑا اثر ہے, قرآن مجید میں اس کا بڑا اثر ہے. ہر نبی نے اس نام کے ذریعے پکارا ہے اللہ کو, اس نبی کے اس نام کے ذریعے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, جتنے بھی دعا آپ چہل ربنا کے نام سے لوگوں کو آیت بھی مل جاتی ہیں, جتنی بھی رب کہہ کر پکارا ہے, تو دلالت یہ ہے کہ اگر اللہ کو پکارنا ہے, اللہ کو مالک ماننا ہے, اللہ کو جاننا ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے, تو اس کو رب کے معنی کو سمجھنا پڑے گا, اور یہی معنی عرفان کے ہیں. عرفان کی سب سے پہلی زینہ اور پہلی اس سیڑھی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں خودی ختم ہو جائے اور خدا رہ جائے. عرفان کی سب سے پہلی دہلیز یہ ہے کہ جہاں انسان کی خودی ختم ہو جائے اور صرف خدا رہ جائے, انسان کا دل آئینے کی جگہ شیشہ بن جائے. آئینے میں جب دیکھتا ہے تو خود نظر آتا ہے, شیشے میں جب دیکھتا ہے تو ادھر والے نظر آتے ہیں, دوسرے نظر آتے ہیں. جہاں انسان اپنی خودی سے نکل آئے اور مخلوق خدا کی طرف ہجرت کر لے, دوسرے کی ارزشوں کو بچانے, اس کی کرامت, اس کی شرافت, اس کی عزت, اس کی آبرو کو بچانے کے لیے انسان جب کوششیں کر لیں, تو پھر اسی کو پروردگار عالم کہتا ہے, یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے میرے مطمئن نفس میری طرف پلٹا, تیرا رب تجھ سے راضی. یہاں پر بھی رب کے معنی استعمال ہوئے ہیں. تو عزیزان گرامی, ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اللہ کے ان کلمات میں قرآن مجید میں جب کبھی بھی دیکھیں تفسیر کو, ماشاء اللہ مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, چونکہ تفسیر کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. تفسیر کہتے ہیں کسے, جیسے آپ کسی گھر کو 10 سال بعد کھولیں اور وہاں پر کوئی سائٹ کوئی سینری لگی ہوئی ہے اور اس پہ بہت زیادہ ڈسٹ ہے, گرد ہے, آپ سے پوچھا جائے یہ کیا ہے, تو آپ یہ تو کہہ دیں گے یہ تصویر ہے, لیکن آپ سے پوچھا جائے یہ کیا کس کی تصویر ہے تو یہ نہیں بتا سکتے. بس اس ڈسٹ کو صاف کرنے کو تفسیر کہتے ہیں, کہ چیز ہے لیکن نظر نہیں آ رہی. لہٰذا اس صفائی کو کہ جو ہمارے لیے مبہم ہے, ہمارے لیے مجہول ہے, ہمارے لیے جو ہے ناپیدا ہے, اس کو کلیئر کرنے کے لیے, اس کو جاننے کو تفسیر کہتے ہیں, اس کو پھیلانے کو تفسیر کہتے ہیں. لہٰذا تفسیر قرآن میں رب کے معنی کو ضرور دیکھیں, جہاں جہاں پہ بھی قرآن مجید میں رب آیا ہے. لہٰذا رب العزت, رب الپروردگار, رب جو مالک کے معنی میں بھی آتا ہے, رب تربیت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے, رب انسان کی تمام ذمہ داریوں کو اٹھانے والے ذمہ دار کا نام بھی ہے, اور رب جو ہے رب پروردگار عالم جو ہے اس کی بہت سے نام ہیں. دعائے کمیل پڑھتے ہیں, مولا کائنات نے بڑے اچھے اچھے صفات اور اسماء الہی کو استعمال کیا. مولا فرماتے ہیں کہ وہ بے عزت کلتی غلب تبہا کلّا شائے, وہ بے جبروت کلتی غلب تبہا کلّا شائے. جبروت اللہ کی اس صفت کو کہتے ہیں جو ناقص کو کامل بناتی, کہ خدایا تیرے قربان ہو جاؤں, تیری حمد و ثنا کرتے کرتے نہ تھکوں, تو نے ہر ناقص چیز کو کمال عطا کیا ہے. اگر ایک بیج کو چھوٹا بنایا تو اس کو یہ کہنے کا حق نہیں مجھے چھوٹا کیوں بنایا ہے, کہا کہ اگر میری صلاحیتوں کا اور میری مدد کا استعمال کرو گے تو تم ایک تناور درخت بن جاؤ گے. عزیزان گرامی, اس قدرت کے جلووں کو اگر انسان دیکھنا چاہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انڈا لکوڈ ہے, سفیدی اور زردی دونوں ساتھ رہ رہی ہیں, لیکن سفیدی کو زردی میں اور زردی کو سفیدے میں جانے کی اجازت نہیں ہے. عزیزان گرامی, دنیا کے تمام قانونوں کو اگر ٹوٹتے ہوئے دیکھنا ہے اور قانون الہی پر حق کی طرح ایمان لانا ہے, تو انسان دیکھے کہ جو کہتا ہے کہ انسان سانس نہ لے تو مر جائے, قدرت نے کہا کہ ہمارے لیے سب کچھ آسان ہے. اگر بچہ ماں کے پیٹ میں سانس لے تو مر جائے, اور اگر دنیا میں آنے کے بعد سانس نہ لے تو مر جائے, تو کہیں خدا نے فلسفہ سانس نفس کو لینے میں حیات رکھا, کہیں روکنے میں حیات رکھا. تو عزیزان گرامی, اس قدرت سے انسان مقابلہ نہیں کر سکتا, اور سچ بات یہ ہے کہ اس کے دین کے مبین اسلام کی ارزشوں کو مٹایا جا رہا تھا. کچھ لوگوں کو زبردستی, جب رسول کا زمانہ قریب ہے, ان کی زبان کو چوسنے والے لوگ موجود ہیں, ان کے گھر میں پلنے والے، ان کی وحی کے سائے میں بڑے ہونے والے، پروان چڑھنے والے وہ معصوم بچے کہ جو اپنے زمانے کے امام ہیں، چاہے وہ قیام کریں چاہے وہ بیٹھ جائیں، لہٰذا وہ ہر زمانے میں امام ہیں، ان کو چھوڑا جا رہا تھا، اور یزید جیسے مکار اور عیار انسان کو جو ہے تخت خلافت پہ بٹھایا جا رہا تھا۔ عزیزان گرامی، یزید کی پرورش جنگل میں ہوئی تھی، سوائے شکار کے، شراب نوشی کے، کچھ نہیں جانتا تھا، صرف اور صرف نہ اس کو نیبر ہوڈ کے رائٹس معلوم تھے، نہ اس کو فیملی کے رائٹس معلوم تھے، نہ اس کو کمیونٹی کے رائٹس معلوم تھے، تمام کے تمام حقوق کو وہ نہیں جانتا تھا۔ ایسے ناقص العقل انسان کو، ناقص العلم انسان کو، ناقص الاخلاق اور ناقص الخلقت انسان کو، کہ جس نے اپنے آپ کو اتنا بدترین بنا لیا تھا کہ وہ دین مبین اسلام کو مٹا دینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ عزیزان گرامی، اس سے کہا گیا کہ جب تک حسین تمہاری بیعت نہیں کریں گے اس وقت تک تمہارا پلان کامیاب نہیں ہوگا، لہٰذا اس نے غلط جگہ پر نمبر ڈائل کر دیا، اس نے غلط جگہ سے پکار دیا۔ عزیزان گرامی، یزید کی مخالفت میں بہت سے لوگ اٹھے تھے، بہت سے لوگ اٹھے تھے، لیکن ان کے پیچھے غرض کیا تھی؟ کوئی چاہتا تھا کہ یزید کی جگہ وہ حکمران بن جائے، کوئی چاہتا تھا کہ یزید کی جو ازواج تھی ان کو حاصل کر لے، کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ تمام کے تمام خلافت اور رسول کی ذمہ داریاں میں اپنے کندھوں پر لے لوں اور میں رسول کا صحیح صحابی کہلاؤں۔ لیکن حسین یہاں پر نہ تو ان کو صحابیت کی ضرورت تھی، کیونکہ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، میرا گوشت اس کا گوشت ہے، لہٰذا لحموں کا لحمی و دموں کا دمی۔ یا رسول اللہ، آپ نے اتنی بڑی بات بیان فرما دی حسین کے لیے۔ عزیزان گرامی، حسین اگر اپنے نانا کے دین کو نہ بچائے تو کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ حسین کے، ہم زیارت وارثہ جو پڑھتے ہیں صرف امام حسین کے لیے پڑھتے ہیں، جبکہ ہمارے تمام کے تمام امام زیارت وارث ہیں۔ عزیزان گرامی، السلام علیک آدم صفت اللہ، حسین آپ پر ہماری جان قربان، حضرت آدم کی عظمتوں کو بچا لیا، حضرت نوح کی عظمتوں کو بچا لیا، حضرت موسیٰ کی عظمتوں کو بچا لیا، حضرت ابراہیم کی عظمتوں کو بچانے والا، حضرت عیسیٰ کی عظمت کو بچانے والا، پیغمبر اسلام کی زحمتوں کو بچانے والا حسین، جب دیکھا کہ یزید پلید جیسا انسان جو ہے مقابلے پہ آ گیا ہے، اور اس نے کہا کہ حسین یا تو ہماری بیعت کر لو ورنہ ہم تمہارا سر و تن میں جدائی کر دیں گے، حسین نے ایک آواز لگائی، ہے ہاتھ من ذلہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ اور امام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے سوال کے جواب میں جو جملہ بیان فرمایا وہ سنیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے امیر سے یہ سوال کرنا، کیا دین مبین اسلام میں کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کو باپ نے طلاق دی ہو اور بیٹے نے اس سے شادی کر لی ہو؟ حسین کے جملوں کا فلسفہ سنو، کہ کیا کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کو باپ نے طلاق دی ہو اور بیٹا اس سے شادی کر لے؟ کہا ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا تو وہی مسئلہ میرے سامنے پیش کر رہا ہے، جس دنیا کو میرے بابا نے طلاق دے دی اس دنیا کے ذریعے حسین کا امتحان لے رہا ہے کہ حسین اس دنیا کے قدموں میں گر جائے، چند دنوں کی زندگی کے لیے تیرے قدموں میں گر جائے تو جیسے پلید انسان کی بیعت کر لے، تو حسین کا فیصلہ سن لے، تجھ جیسا، مجھ جیسا کبھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اپنی اور یزید کی تو بات ہی نہیں، کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ حسین تمہاری بیعت کر لے، بلکہ جو میرا پیروکار ہوگا وہ بھی تمہارے افکار کی بیعت نہیں کرے گا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ نانا کے مدینے کو چھوڑ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ سب، یہ پردیسیوں کا مجمع ہے، ہم سب دیار غربت میں ایک غربت زدہ، ایک غریب الوطن کا پرسہ دینے کے لیے بیٹھے، انسان کے لیے بڑا سخت ہے اپنا وطن چھوڑنا۔ ہمارے وطن میں بہت سی پریشانیاں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود آج بھی ہمیں اس سے محبت ہے، تاریخ کے کچھ آثار ہوتے، لیکن حسین سے کوئی پوچھے مدینہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مدینہ جہاں پر نانا کی قبر ہو، وہ مدینہ جہاں پر ماں کی قبر ہو، وہ مدینہ جہاں پر بھائی کا مزار ہو۔ تنگ جینے سے ہو پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نوا سے کچھ پالو نانا، کہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر، سات بچوں کا ہے اے باد چاہے جن و بشر، اے کہیں قتل کا سامان کہیں لٹ جانے کا گھر، ارے تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا۔ عزیزان گرامی، حسین کو جو سب سے بڑا صدمہ لگا، اے مدینے، اب اس مدینے میں ہم واپس آنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے ارزش دین کو بچانے کے لیے، دین کی زندگی کو بچانے کے لیے نانا کے مدینے کو خیر آباد کیا۔ عزیزان گرامی، حسین کا قافلہ مکہ پہنچا، مکہ سے آپ کو جو ہے قاتلوں حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو بھیجا گیا۔ امام نے ایک مرتبہ فیصلہ لیا، میں نہیں چاہتا کہ حرمت کعبہ پائمال ہو جائے اور میرے اس ہدف کو، اس مشن کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ لہذا امام نے ایک مرتبہ میدان عرفات میں آ کر اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، پہاڑ کی طرف منہ کر کے میرا مولا کیوں اپنی دعائے عرفہ کو پڑھ رہا ہے، دعائے عرفہ کو پڑھ رہا ہے، اے میرے معبود میں تیری تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، میرے معبود تو نے انسان کو کیا نہیں دیا لیکن انسان نے کیا ہمارے ساتھ کیا۔ اے عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی وہ ملکوتی دعا جو آج تک ہمیں یاد ہے، ہماری زندگی کا اساسہ ہے۔ امام نے راستہ چھوڑا، ایک اس کے مرتبہ عرفات کو خیر آباد کیا، منزلوں پر پہنچتے گئے، منزلوں پر پہنچتے پہنچتے امام حسین علیہ السلام کو کبھی بصرے میں بھیجے ہوئے اپنے سفیر کے قتل کی خبر ملی، امام دل پکڑ کر بیٹھ گئے، کبھی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، اپنا کلیجہ تھام کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ارزش دین کو بچانے کے لیے، اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ کوفے کی سمت روانہ ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کو راستے میں روک لیا گیا۔ انہوں نے کہا فرزند رسول، میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا، اے فرزند رسول میں آپ کو آگے جانے نہیں دوں گا، چونکہ مجھے حکم یہی ملا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو کوفے نہیں جانے دے گا تو حسین تیرے مطابق اپنے راستے کو نہیں روکے گا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام چلتے رہے چلتے رہے، اور چلتے چلتے امام حسین علیہ السلام نے جب آخری منزل پر قیام کیا، تو میں نے آپ کے خدمت میں کل رات بھی بیان کیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر دو خیمے دوری پر لگے ہوئے ہیں۔ امام ٹہلتے ٹہلتے خود آ گئے، آنے کے بعد آواز دی، ایک ضعیفہ باہر نکلی، ضعیفہ سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم عیسائی ہیں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں محمد عربی کا نواسا ہوں، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ شہزادے، ہم میں میرا بیٹا اور بہو یہاں پر ہیں، ابھی میرے بچے کی شادی ہوئی ہے، ہم مسیحی ہیں، عیسائی ہیں، لہٰذا پانی کی تلاش میں یہاں بیٹھے ہیں۔ الغرض وہ تمام باتیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس نے تکلم کیا، کہا کہ اے فرزند رسول، ہمارا پانی ختم ہو گیا، پانی اگر دریافت ہو جائے تو ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا، کیا پانی کی ضرورت ہے؟ کہا پانی کی ضرورت ہے۔ امام نے ایک مرتبہ زمین پر ٹھوکر ماری، چشمہ آب جاری ہوا، جب اس نے بہتا ہوا پانی دیکھا، کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون ہیں کہ جن کے چہرے سے نور ساتے ہو رہا ہے، ان کی ٹھوکروں میں پانی ہے؟ عزیزان گرامی، کیا معلوم یہ ساقی کوثر کا لال ہے، یہ علی مرتضیٰ کا نواز بیٹا ہے، یہ نبی کریم کا نواسا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا دلبند ہے۔ عزیزان گرامی، امام نے ایک مرتبہ اس ضعیفہ سے کہا کہ تمہیں اس کے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہنا جب تمہارا بیٹا آئے تو اس سے کہنا کہ مجھے اس سے کوئی کام ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ ضعیفہ اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے، بیٹا مشک کو خالی لیے واپس آیا، مادر گرامی آج بھی پانی میسر نہ ہوا۔ مرتبہ کہا بیٹا پانی کی فکر چھوڑو، یہ دیکھو چشمہ آب جاری ہے۔ کہا مادر گرامی یہ چشمہ تو یہاں جاری نہیں تھا۔ کہا کہ اس خیمے میں سے ایک شہزادہ آیا تھا جو محمد عربی کا نواسا بتا رہا تھا، وہ اس نے یہ ٹھوکر ماری تو پانی چشمہ جاری ہو گیا۔ کہا کیا بات کرتی ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں وہ بلا کر گیا ہے کہ جب تیرا بیٹا آئے تو آنا، اس کو لے کر آنا۔ بیٹے سے کہا بیٹا چلو سب سے پہلے آقا کی خدمت میں پہنچے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، امام نے فرمایا اے وحب تمہارا نام تو میری صف میں لکھا ہوا ہے، اب میرے جاری ساروں میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے، تمہیں پانی نے میں کہوں گا وحب، ارے یہ چند دنوں کی پیاس تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ ایک پیاسا تمہیں بلانے کے لیے آ رہا ہے، ایک پیاسے کے ساتھ جانا ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. عزیزان گرامی, یہ تین لوگوں کا کارواں ہے, مختصر سا کارواں ہے. تاریخ لکھتی ایک ماں ہے, ایک بیٹا ہے اور ایک زوجہ ہے جو ابھی شادی ہو کے آئی ہے. عزیزان گرامی, یہ عیسائی ہیں, بہت لمبا اسلام میں انہوں نے وقت نہیں گزارا, لیکن اس شمع امامت کو دیکھا تو ان کے گرویدہ ہو گئے. مادر گرامی, میں تو ایمان لاتا ہوں. کہا بیٹا تم کیسی باتیں کرتے ہو, پہلے میں ایمان لاتی ہوں. پورا گھرانہ جو ہے حسین کے ہاتھوں پر ایمان لے کر آیا. ہماری جانیں قربان ہو جائیں. عزیزان گرامی, جب وہب قلبی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مارے کے کربلا میں آ گئے, اور آنے کے بعد ام وہب نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا, کہا کہ وہب, اے وہب, تم کیا چاہتے ہو کہ حسین پر دشمن آنکھیں میلی کر رہے ہیں اور تیر لے کر کھڑے ہوئے ہیں؟ زہرا کا لال نرغے آدھا میں گر گیا. میرے لال, تو بتا دے کہ تیری ماں سچے دل سے ایمان لائی ہے. بچے کا ہاتھ پکڑا, اے میرے آقا فرزند رسول, میرے دل بند کو جانے کی اجازت دیجئے. میں چاہتی ہوں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو قربان ہوتا ہوا دیکھوں. تاریخ لکھتی ہے امام حسین علیہ السلام نے وہب قلبی کو اپنے سینے سے لگایا. وہب کو اجازت ملی. ایک مرتبہ وہب کا دامن اس کی زوجہ نے پکڑ لیا. وہب, تم تو شہادت پا کر ارے درجات کاملہ پر پہنچ جاؤ گے. ارے میں تو تازہ مسلمان ہوں, میرا کیا ہوگا؟ وہب, ایسا وعدہ کرو کہ جب تم جنت میں جاؤ تو میرے بغیر نہیں جاؤ گے. حسین علیہ السلام نے ان کی گفتگو سنی. وہب نے کہا, میں بھی تازہ مسلمان ہوں, ابھی میں کیا جانوں, ابھی میں جا رہا ہوں امام کے لیے, جنگ کے لیے. امام نے ان گفتگو کو سنا, کہا وہب, اپنی زوجہ کو وعدہ کرو, بلکہ تم ہی نہیں ہے زوجہ وہب, حسین تجھے وعدہ کرتا ہے کہ حسین تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. اے ساقی کوثر کے لال, اے جوانے نے جنت کے سردار, ہماری جانے قربان ہو. عزیزان گرامی, ان جذبات پہ میں قربان ہو جاؤں. یہ تین لوگوں کا قافلہ, تاریخ لکھتی ہے وہب قلبی آگے بڑھے اور یہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھے. فرزند رسول, میں بلندی پر نہیں جاؤں گا, فرزند رسول, میں بلندی پر نہیں جاؤں گا. وہب قلبی بغیر گھوڑے کے میدان میں آئے. آنے کے بعد رج پڑا کہ تم نے میرا نام پہلے تو نہیں سنا ہوگا, لیکن اتنا جان لو کہ میں حسین کے ہاتھوں پہ ایمان لے کر آیا ہوں, لیکن مجھے سب سے پہلے اسلام کی سب سے بڑی مقام مل رہا ہے, میں حسین پر جان نثار کر رہا ہوں. ابھی گفتگو ہو رہی تھی, کسی شقی نے ایسا نیزہ مارا, وہب قلبی زمین پر گرے, سر کو تن سے جدا کیا اور خیمے کی طرف پھینکا. ام وہب نے دیکھا کہ لال کا سر خیمے میں آیا ہے, بیٹے کے سر کو اٹھایا, لبوں کے بوسے لیے, پیشانی کا بوسہ دیا. میرے لال, تو نے مجھے سرخ رو کر دیا فاطمہ زہرا کے سامنے, میں نبی کی دختر کے سامنے جا سکتی ہوں. میرے لال, ایک مرتبہ ام وہب نے سر کو واپس پھینک دیا, کہا کہ جس سر کو میں حسین پہ قربان کر چکی, اب میں وہ واپس نظر نہیں لوں گی. عزیزان گرامی, ابھی یہ کہہ کر ام وہب اپنے بیٹے وہب کے سر سے جدا ہوئے تن پر پہنچی تھی اور بیان کر رہی تھی, میرے لال, تو نے مجھے سرخ رو کر دیا. ایک شقی نے ایسا نیزہ مارا کہ ام وہب بھی کربلا میں شہید ہو گئی. اللہ اکبر, تین لوگ, تازہ ایمان, ارے ماں بھی حسین پہ قربان ہو گئی, بیٹا بھی حسین پہ قربان ہو گیا. فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون رزم بقضائه تسلیما لامره. بار لا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. میرے معبود, تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما. میرے معبود, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما. میرے معبود, علماء اعلیٰ, مراجع کرام, رہبر انقلاب کو عمر بابرکت عنایت فرما. میرے معبود, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. تمام مومنین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عنایت فرما. تمام مومنین جو اسارت کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو قید و بند سے رہائی عطا فرما. ہمیں اپنے نفوس کی قید سے آزاد فرما. ہم سب کی آخرت و عاقبت بخیر فرما. اتحاد, اتفاق, بھائی چارہ, محبت کی دولت سے مالا مال فرما. جزاکم ربکم خیر الجزا. ماتم حسین.